جستجو درد دل کے واسطے کر جستجو زخم حسرت اور خون آرزو زخم حسرت اور خون آرزو.
یہ کلام ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا کلام ہے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. یہ سمجھ لیے کہ یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے. یہ کلام چند چار پانچ مختصر سے اس کلام کے اشعار ہیں اور عارفانہ کلام ہیں. تو اور عشق سے لبریز ہیں, عشق سے بھرے ہوئے ہیں. توحید بھی ہے اس میں, اور اس میں اللہ کا عشق بھی ہے, اس میں ولایت بھی ہے, اس میں تصوف بھی ہے, اس میں طریقت بھی ہے, اس میں شریعت بھی ہے. یہ قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر مبنی ہیں یہ اشعار, اس کی تشریحات پر مبنی ہیں اشعار. اور اگر یہ چیزیں کسی کو حاصل نہیں ہیں تو بہت فکر کرے, اس نے بہت کچھ پا کے بھی بہت کچھ اصل چیزوں سے محروم ہے جس کو یہ صفات اور یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں. اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے ان چیزوں کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. نہیں تو آدمی سب کچھ نماز روزہ قرآن ذکر اذکار کر بھی لے, چاہے کتنے حج کر لے, لیکن یہ جو چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں اگر یہ کسی کو حاصل نہیں ہیں تو اس کو بہت فکر کی ضرورت ہے کہ ابھی منزل بہت دور ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہیں یا نہیں. تو اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ جو یہ فرما رہے ہیں پہلے شعر میں, درد دل کے واسطے کر جستجو خون حسرت اور خون آرزو. اب یہ درد دل کیا ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں درد دل؟ کہ درد دل کی کیفیت تو پہلی بات تو زبان سے کوئی اچھی طرح سے اس کو نہیں سمجھا سکتا ہے کہ درد دل کیا چیز ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں, کوئی آم کی تعریف کرتا رہے اور آم کسی نے کھایا نہ ہو, سامنے والا اس کو بتاتا رہے ایسا میٹھا ہوتا ہے, پیلا پیلا ہوتا ہے اور ایسا نرم ہوتا ہے, لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر آپ آم کو کاٹ کے اس کے منہ میں ڈال دیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا. جب حلق سے نیچے آم اترے گا تو سمجھ جائے گا کہ کیا چیز ہے, آم کتنا لذیذ ہے. تو یہی کیفیات درد دل کی بھی ہوتی ہے کہ لاگ اس کو سمجھاتے رہیں لیکن یہ سمجھ میں پوری طرح سے آ نہیں سکتا جب تک کہ آدمی اس کیفیت سے, درد دل کی کیفیت سے خود نہ گزرے. تو اکثریت ہم مسلمانوں کو یہی شکایت رہتی ہے. اور اس کی کئی تشریحاتیں, درد دل کے واسطے کر جستجو, جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی جستجو کرو, حاصل کرنے کی فکر کرو کہ یہ ہمیں درد دل حاصل ہو جائے. اب پہلے تو یہ فرما دیا کہ بھئی یہ حاصل کرو, دوسرے شعر میں اس کا جواب دے دیا کہ ملے گا کس طرح سے, خون حسرت اور خون آرزو. کہ یہ خون حسرت کرنی پڑتی ہے, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا پڑتا ہے, اس کے بعد یہ اللہ پاک درد دل عطا فرماتے ہیں. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ درد دل سے مراد کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اللہ کا کسی کو ایسا خاص تعلق نصیب ہو جائے کہ وہ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ رہتا ہے. وہ کیا مطلب, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے. اس کی شعر کو یوں سمجھیں شعر کے ذریعے سے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, سب کے ساتھ رہ کے بھی مگر سب سے جدا رہے. تو یہ درد دل جو لوگ رکھتے ہیں ان کی کیفیت ہوتی ہے, وہ پھر متاثر نہیں ہوتے حسن سے, پیسے سے, لوگوں کی عمارات سے یا دوسری چیزوں سے, دنیا پرستی سے. کوئی چیز دنیا کی چمک دمک ان کو اللہ رب العالمین کے جو جلوے قلب میں محسوس کرتے ہیں, جو تعلق مال اللہ ہوتا ہے, اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں, دل اندر سے روتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں. ایک خفیہ رابطہ اللہ سے بندہ ہر وقت محسوس کرتا ہے. یہ درد دل کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کشف اور الہام بھی ہونے لگتے ہیں بندے کو, دل کے اوپر اس کے وارد ہوتی ہیں کچھ باتیں, دل پر دباؤ پڑتا ہے, اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں درد دل سے حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح بعض اللہ والے بیان کرتے تو ان کے بیان میں بھی اللہ پاک درد دل ڈال دیتے ہیں, اور پھر ان کی شخصیت میں بھی درد دل ڈال دیتے ہیں. جیسے حضرت والوں کو ہم دیکھتے تھے, لوگ بیٹھتے تھے تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا, لوگ گھنٹوں ایسے گزرتے تھے, گھنٹوں منٹوں میں منتقل ہو جاتے تھے. دو گھنٹے بیٹھ کے بھی ان کی سیر ہی نہیں ہوتی تھی, جی نہیں بھرتا تھا, یہ ہوتا تھا کہ اور بیٹھو. یہ کیا چیز تھی؟ یہ چیز کہلاتی ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے کہ جن کو درد دل حاصل ہوتا ہے اللہ کی محبت کا, تعلق کا, تقوی کی برکت سے. تو اللہ ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتے ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا, اس کو بھی کچھ نہ کچھ عطا ہو جاتا ہے. تو یہ درد دل جو ہے یہ بہت تھوڑی تکلیف کے بعد ملتا ہے، خاص ایک تعلق، خاص مزہ، خاص روحانی کیفیات، اس کو ہم کیفیت کا بھی نام دے سکتے ہیں درد دل کے ساتھ. آج لوگ کہتے ہیں نا نماز میں، قرآن پاک میں، ذکر اذکار میں مزہ نہیں آتا ہے، کیفیات نہیں بنتی، کیفیات نہیں بنتی. تو یہ وہی چیز ہے کہ درد دل حاصل نہیں ہے. جب درد دل حاصل ہوتا ہے تو آدمی کی روح ایک وجدان میں آ جاتی ہے، اور اکثر جو درد دل رکھنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے وہ چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کی روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہوتی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو درد دل حاصل ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. بات کرتے تو زمینی ہو کر بھی ایسے لوگ آسمانی ہوتے ہیں تو وہ اکثر الہامی بات کرتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کیفیات جو ہوتی ہیں یہ درد دل رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں. اور یہ ملتا کیسے بھائی درد دل؟ جب اللہ والوں کی صحبت تو ضروری چیز ہے، اس کے بغیر بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے. تو اس کا طریقہ کیا بتایا؟ خون حسرت اور خون آرزو. ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ جو لوگ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، اپنی حرام آرزوؤں کو اب تو خون نہیں کریں گے، غم حسرت نہیں اٹھائیں گے، نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، یا ہر گناہ سے نہیں بچیں گے جس سے تکلیف ہو، اس تکلیف کے بعد اللہ پاک وہ درد دل عطا فرماتے ہیں. تو حضرت والوں کو ہم اپنی آنکھوں سے، خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، حضرت کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہوتا تھا اور ہر وقت حضرت کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپک رہے، جبکہ حضرت ہنس بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ آنسو کس چیز پہ ٹپک رہے ہیں؟ یہی درد دل کہلاتا ہے. چپکے چپکے بندہ قلب میں اللہ پاک کا پیار بندہ پاتا رہتا ہے، اس سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں اندر. جو بے وقوف آدمی سمجھے گا شاید ان کو کوئی تکلیف ہے. ایک تکلیف کے آنسو ہوتے ہیں اور کچھ آنسو ہوتے ہیں مزوں کے، کچھ لذت کے، خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں نا، غم کے خالی آنسو تھوڑی ہوتے ہیں. تو اسی طرح بعض آنسو غموں کے ہوتے ہیں تو بعض خوشیوں کے آنسو ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو میٹھا میٹھا درد، اللہ کی طرف سے ایک پیغام رسانی، خفیہ پیغام رسانی چل رہی ہوتی ہے، خفیہ اللہ سے رابطہ چل رہا ہوتا ہے، وہ میٹھا میٹھا درد وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ والا اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے. تو اس کی کیفیات پھر کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور پھر چونکہ وہ ان کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ان کا جسم کشید کر رہا ہوتا ہے، تو جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کے پاس تو ان کو بھی اس کی کچھ چھینٹیں پڑ جاتی ہیں اس درد دل کی، تو وہ بھی وجد میں آ جاتے ہیں، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، ان کی بھی کیفیت بن جاتی ہے، ان کو بھی درد دل حاصل ہونے لگتا ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے چیز. تو اسی طرح سے حضرت تھانی صاحب رحمۃ اللہ سے کسی مرید نے کہا کہ یہ بزرگوں کا جو فیض ملتا ہے وہ کیسے منتقل ہوتا ہے دوسرے لوگوں میں، یا اللہ کی رحمت تو ان پہ برس رہی ہے تو آنے والوں کا کیسے عطا ہوگی. تو سخت کوئی ان کے حضرت کے کوئی خادم تھے تو ان کو حضرت کو پنکھا جل رہے تھے پیچھے کھڑے ہوئے، تو تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ یہ جو صاحب مجھے پنکھا جل رہے ہیں یہ مجھے جل رہے ہیں یا آپ کو جل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو جل رہے ہیں لیکن ہوا تمہیں لگ رہی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت مجھے بھی لگ رہی ہے. فرمایا بھائی یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ بھائی جب ایک چیز برسے گی تو اس کا جو ریئیکشن ہے یا اس کی سپلائی چاروں طرف پھیلتی ہے. اللہ پاک کے یہاں کنجوسی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو اس لیے فرمایا ہم الجلاسا اولا یشق جلیسہم، کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ہم جلیس ہو گیا ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کبھی بدبخ اور شقی اور کم نصیب سیا نصیب نہیں رہ سکتا. ہم الجلاسا، جو ان کے ساتھ جلیس ہو گیا، جو ان کا ہم نشین ہو گیا، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا. وجہ کیا ہے کہ رحمت تو ان پہ برس رہی ہے لیکن آنے والے بھی محروم نہیں رہیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اسی چیز کو ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جنت البقیع میں مدفون ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اور مقام قرب بہت اونچا رکھتا ہو تو لوگوں کے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو، وہ تو اس مقام کے نہیں ہیں، نہ ان کا بھی تقوی اتنا اونچا ہے، تو ان کو کیسے نفعات حاصل ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تشریح انہوں نے اس طرح سے فرمائی کہ جو لوگ تعلق قائم کر لیتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، اصلاح تعلق رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو محروم نہیں رکھتے. تو جو اس ولی کو اللہ پاک کی طرف سے دنیاوی اور قربی نعمتیں حاصل ہیں تو اللہ پاک آنے جانے والوں کو محروم نہیں کرتے، بلکہ صحبت کی برکت سے، الحاق کی برکت سے، تعلق کی برکت سے آنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے سے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. اس کی مثال حضرت والے نے یوں دی، جیسے ایک مچھلیوں کا ایک تالاب ہے، دو تالاب ہیں، چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول سمجھ لیں، ہاؤس بنے ہوئے جیسے، ایک میں بالکل خالی ہے، پانی ہے لیکن مچھلیاں نہیں ہیں، دوسرے میں کیا ہے، مچھلیاں بھری ہوئی ہیں، اور بیچ میں ایک دیوار ہے حائل. اب کیا ہے کہ مچھلیاں اس حوض میں کیسے ہیں، آ نہیں سکتی، بیچ میں دیوار آ رہی ہے، تو بیچ میں سوراخ کر دیں اگر دیوار کے تو پھر کیا ہوگا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ دوسرے تالاب میں باہر سے تو دو نظر آ رہے ہوں گے لیکن اندر سے چونکہ سوراخ ایک ہو گیا تو وہ متصل ہونے کی وجہ سے الحاق کی برکت سے اس سوراخ میں سے مچھلیاں منتقل ہو کے دوسرے تالاب میں منتقل ہو جائیں گی. فرمایا اس طرح سے شیخ کے قلب سے آنے والوں کے قلوب کے اندر بہت سا جو روحانی مال ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے تعلق کی برکت سے، لیکن اس کے لیے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، سوراخ کرنا پڑتا ہے. کیا مطلب؟ دل سے دل ملانا پڑتا ہے. چلاکی کا، ہوشیاری کا، مفاد پرستی کا تعلق ہوگا تو وہ پھر سوراخ صحیح ہوگا نہیں، یعنی متصل نہیں ہوگا، اٹیچمنٹ صحیح نہیں ہوگا. اٹیچمنٹ صحیح ہو، جب تک صحیح اٹیچمنٹ نہیں ہوتا تو کام نہیں بنتا. اس کی مثال حضرت والا رحمت نے ایک اور دی تھی کہ حضرت نے فرمایا میں ایک بار مجھے ٹنڈو جام میں بلایا تھا، کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر حضرت کا بیان تھا، تو بڑے وہاں کے افسران تھے تو حضرت کو پوری لیبارٹری چیک کرائی تھی. تو اس میں وہ لنگڑے آم کو کلمی بنانے کی ٹیکنالوجی بنا رہے تھے، تو اس میں شاخیں رکھی ہوئی تھی، پورا یہی سسٹم تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی آپ نے جو آم کی جو شاخیں ہیں یہ لنگڑے آم کو کلمی آم کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، دونوں کو چھیل کے اور نیچے سے اور اس کو کس کے آپ نے ایک پیپر سے کسی چیز سے کس کے اس کو ٹائٹ باندھا ہوا ہے، اور باف جو ہے یہ ڈھیلے آپ نے رکھے ہیں، اس کو ٹائٹ نہیں کیا، لوزنگ کیوں ہے؟ تو پھر جو وہاں کے جو انچارج تھے انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اس کو کس کے سخت طریقے سے مضبوط نہیں باندھیں گے تو کلمی آم کی جو خاصیت، خوبو، رنگ، اس کے جو اجزاء ہیں وہ لنگڑے آم کی شاخ میں منتقل نہیں ہوں گے اگر فاصلہ رہا تھوڑا سا. تو جب تک اس کو چپکا کے اور کس کے نہیں باندھیں گے اس وقت تک منتقل نہیں ہوگا معاملہ. تو یہاں حضرت والا نے سنا تو حضرت کو ہنسنے لگے، مسکرائے اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کی اس بات سے مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، کونوا صادقین. تو حضرت نے یہاں سے استدلال کیا کہ دیکھو شیخ سے اگر تعلق قائم کیا لیکن ڈھیلا ڈھالا تعلق ہے، مفاد پرستی کا، صرف دنیا پرستی کا تعلق ہے، چالاکی کا تعلق ہے، اللہ کے لیے تعلق نہیں رکھا کہ میں اللہ کو پا جاؤں، تقوی کو پا جاؤں، یا صرف تھوڑے بہت شیخ کو ہدیے دے دیے لیکن بیٹھنا گوارا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے شیخ کو دینے کے لیے، اللہ والوں کے پاس وقت نہیں ہے جی، بہت بزی پرسن ہے شیخ کو دنیا کا کوئی سمجھا ہوا ہے ایسی کوئی للو پنجو کے وہ تحفے لے کے سیٹ ہو جائے گا باقی چھٹی، تو شیخ بھی تفریح کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، وہ بھی دل میں ہنس رہا ہوتا ہے یہ بیچارے کیا سمجھ رہے ہیں مجھے، لیکن کسی کا شیخ دل نہیں توڑتا. صحیح ہے نا؟ تو جو جیسا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ شیخ ویسے ہی چلتا ہے، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے جیسے آپ کی مرضی، کو اللہ کا طالب ہے پھر اس کے حساب سے ویسا چلا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بس یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوز کنیکشن رکھنے کی وجہ سے ٹیکنالوجی ولایت کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہی وجہ حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ پوری اولیاء اللہ کی تاریخ میں ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی نے شیخ سے ڈھیلا ڈھالا تعلق رکھا ہو اور اسے اللہ کی ولایت کی، اللہ کے مقامات کی اور اللہ کے قرب کی کوئی بہت بڑی عظیم شان دولت مل گئی ہو. فرمایا ایسا ہوا ہی نہیں آج تک، ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ڈھیلا ڈھالا تعلق تھا لیکن صاحب وہ جو ہے وہ غوث تک پہنچ گئے، قلندر بن گئے، ایسا نہیں ہوا تھا. تو جتنے بھی اللہ نے جن کو منصب عطا فرمایا، جن سے بڑے دین کے کام دیے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا یا درد دل عطا فرمایا، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مجاہدات کیے تھے اللہ کے رستے میں اور شیخ سے صحیح طرح سے تعلق قائم کیا تھا. دنیا میں کہ نہیں آنا منع نہیں، دنیا کے نہیں بھی آئے لیکن درجہ ثانی میں رکھے دنیا کے معاملات کو، اللہ کے پانے کے لیے، مقام قرب کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے جو ہے وہ تعلق رکھنا چاہیے. تو دنیا کو درجہ ثانی میں رکھے منع نہیں ہے، اور دل سے شیخ کا معتقد ہو، دل سے مخلص ہو، اصلاح کراتا رہے اپنی، تو یہ کہلاتا ہے مضبوط تعلق، گہرا تعلق. جب یہ گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے تو پھر شیخ کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ملا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہی کی تشریحات بتائی گئی ہیں ساری، آگے وہ فرماتے ہیں وہ اس لیے اکرام ولیون، کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کا اکرام کی وجہ سے کہ بھائی اللہ پاک ایسا کر دیتے ہیں. حضرت نے اس کی تشریح فرمایا، کوئی آپ کا دوست ہے، آپ نے اس کو دعوت پہ بلایا اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کر آ جائے یا اپنے کسی دوست کو لے کر آ جائے، یہ تو نہیں کہیں گے نا یار میں نے تو آپ کو دعوت میں بلایا تھا، اس کو کیوں لیا ہے، میں تو نہیں کھلا رہا کھانا، ایسا تو نہیں آپ کریں گے. تو بھائی آپ بھی اس سے محبت کریں گے، عزت کریں گے کہ بھائی آپ میرے دوست ہیں، آپ یا آپ کے دوست ہیں، آئیے بیٹھیے. تو اب چونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں لیکن نہ آپ کی دوستی ہے، لیکن چونکہ آپ نے انوائٹ کیا تھا، جن سے آپ کا کچھ تعلق تھا ان سے دوستی تھی، تو وہ اپنے دوست کو لے کر آ گیا. تو اپنے دوست کے اکرام کی وجہ سے جب آپ اکرام کریں گے تو اللہ اپنے دوستوں کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں جو ان کے دوست ہیں اللہ ان کا اکرام نہیں کریں گے, تو پھر اللہ پاک ان ولیوں کی برکت سے ان کو بھی محروم نہیں رکھتے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ کہلاتی ہے اللہ والوں کی شان. اس لیے کسی کو اگر صحبت مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھے. اس پرفتن دور میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, اس پرفتن دور میں اگر کسی کو سچا اللہ والا کوئی مل جائے تو اگر وہ 100 سال تک سجدے میں پڑا رہے تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا, اس ایک نعمت کا خالی. تو بھائی اگر ہمیں درد دل چاہیے تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا جو ہے وہ خوب انتظام کریں, خاص طور پہ نظروں کی حفاظت کریں, موبائل واٹس ایپ اور یہ ساری چیزوں سے بچیں. خون ارما اور خون حسرت, اس سے یہ درد دل حاصل ہوگا.
درد اور خون آرزو, غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو.
بس کیا بولیں, کیا اشعار ہیں یہ, اس کی حقیقت حضرت والا یہ فرماتے تھے, میرے اشعار وہی سمجھے گا جس کا میرے جیسا دل ہوگا, میرے اشعار وہی سمجھے گا جس کا میرے جیسا دل ہوگا. تو درد دل کے واسطے کر جستجو خون حسرت اور خون آرزو, یہ بتا دیا. اب خون حسرت خون آرزو جب بندہ کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, یعنی دل کے ہزاروں ٹکڑے پھر ہو گئے. یعنی جب گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا, نا محرم لڑکیاں عورتیں دیکھنا چھوڑیں, چچا زاد مامو زاد لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑا, موبائل پہ لڑکیوں عورتیں ناچ گانا چیزیں چھوڑیں, اور غیر شرعی تقریبات میں جانا چھوڑا, گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا شروع کیا, سالی بھابھی سے نظروں کی حفاظت جب کرنی شروع کی, تو کیا ہوا, دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, دل کے پرخچے اڑے, دل کو تکلیف ہوئی. لیکن پھر دوسرے شعر میں کیا فرما رہے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, مگر دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو. کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے لیکن پھر ہوا کیا کہ دل کے جتنے ریزے ہوئے, جتنے پرزے پرزے دل کے ہوئے, دل کے ہر ٹکڑے میں اللہ کا نور داخل ہو گیا. ہو اللہ کا ایک نام ہوتا ہے, اللہ کا ایک نام ہوتا ہے ہو, ہو بھی اللہ کا ایک نام کہلاتا ہے, یہ صفاتی ناموں میں سے. تو پھر اللہ ہی اللہ قلب کے اندر آ گیا, دل کے ہر ذرے میں جو ہے وہ اللہ کا نور داخل ہو گیا. کہ یہ کب ہوا ایسا, جب دل ٹوٹا. تو دل ٹوٹنے کے بعد اللہ کے انوارات اور تجلیات قلب کو حاصل ہوتی ہیں, یہ اس میں راز ہوتا ہے. ٹھیک
ہے, ہر ذرے میں انوار ہوں, درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو, زخم حسرت اور خون آرزو, ان کی جانب سے محبت کا میرے, ان کی جانب سے محبت کا میرے, امتحان ہر شکست آرزو,
کیا بولیں. بس اشعار کہ طبیعت مست ہو جائے اگر کوئی عاشق مزاج شخص ہو تو وہ ان اشعار کی حقیقت سمجھے گا کہ ان کی جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے ہر وقت ایک امتحان ہے بندے کا. کوئی بندہ کیسے پتہ چلے اللہ کا عاشق ہے؟ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کا عاشق ہوں, بہت بڑا عاشق ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, قرآن ذکر اذکار کرتا ہوں, حج عمرے کرتا ہوں, دیکھو میرے داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی. لیکن ان چیزوں کی چیزیں مبارک تو ہیں, لیکن وہی بات کچھ عاشقی کے لیے, مقام بندگی دیگر مقام عشق دیگر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا غالباً یہ فارسی کا شعر ہے, مقام بندگی دیگر مقام عشق دیگر. مقام بندگی دوسرے دیگر معاملات ہوتے ہیں, مقام بندوں عام بندوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن مقام عشق دیگر, عاشقی کے جو مقام ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. عاشق جو لوگ عاشق جو لوگ ہوتے ہیں, تو جو اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ان کی جانب سے جو ہے ہر وقت میرے اوپر یہ آزمائش آتی رہتی ہے کہ تم ہمارے عاشق ہو یا گناہوں کی حرام لذتوں کے عاشق ہو، ہر شکست عارضو، تو ان کی جانب سے میرے آزمائش ہے ہر شکست عارضو، کہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اللہ کو اپنی محبت اور عشق کا ثبوت دے سکیں سوائے اس کے کہ اپنی حرام خواہشوں کو ہم توڑتے رہیں اور شکستہ کرتے رہیں اپنے دل کو. یہی ایک پیمانہ ہے اللہ کا مقرب بننے کا اور اللہ کو یہ جتانے کا اور بتانے کا، اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں ان حسینوں کا عاشق نہیں ہوں، اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں اینڈرائڈ سیٹ کا عاشق نہیں ہوں، اللہ موسیقی ناچ گانوں کا عاشق نہیں ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں. تو یہی ایک طریقہ ہے، جب تک آدمی اس تقوی کی بھٹی سے کسوٹی سے نہیں گزرے گا اور شکستہ دل نہیں کرے گا اس وقت تک بندہ یہ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، اور کوئی دوسرا حل اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اللہ کا مقرب بننے کا اور اللہ کو یہ دکھانے کا کہ اللہ کا میں، اللہ پاک میں آپ کا عاشق ہوں. اصل میں اللہ کا تو سب پتہ ہے کون میری آزمائش سے گزرے گا اور کون نہیں گزرے گا، کون میرا عاشق ہے اور کون نہیں ہے. اصل میں اللہ رب العالمین جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنا آئینہ خود دکھانا چاہتے ہیں. مجھے تو معلوم ہے، لیکن تم اس آئینے میں، آزمائش کے آئینے میں تم خود اپنا محاسبہ کر لو، اپنا چہرہ دیکھ لو کہ تم کس مقام پہ کھڑے ہو. یہ مقام ہے اس کا.
میری دولت میری جان و آبرو، میری دولت میری جان و آبرو.
کیا اشعار ہیں کہ کیا اللہ کی محبت اور عشق ہے کہ اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمانہ، یعنی اللہ یہ پورا زمانہ، میرا یہ مکان، میری جان، میری دولت، میری مال، میری عزت، میری آبرو، میری خواہشات، یہ سب کا سب اللہ یہ تجھ پر فدا ہو. کیا میری جان، کیا میری خواہشات، کیا میرا دل. یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ماخوذ یہ اشعار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یا قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کو انشی معاف فرمائے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، اللہ پاک میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین سب تیرے لیے، سب تیری نظر، یعنی میں جیوں، میرا جینا اور میرا مرنا سب تیری نہیں، یعنی جیوں گا تو تجھے راضی کر کے جیوں گا، مروں گا تو تجھے راضی کر کے مروں گا. تو کسی بھی بندہ مومن کی شانی یہی ہوتی ہے. تو اللہ پاک یہ عشق کی کیفیات ایک ذرہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور جب یہ محبت حاصل کسی کو ہو جائے درد دل بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے. تو جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو گئی کہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے آگے فقیر ہیں، بھیک منگے ہیں. جن کو یہ اللہ کے قرب کی دولت، درد دل کی دولت اور اللہ کے عشق اور محبت کی دولت حاصل ہو جائے.
ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو، آپ سے جو دور کر دے خوبرو.
ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے جو دور کر دے خوبرو. خوبرو یعنی حسین لڑکی کو، حسین عورت. تو تعلق معلّہ ملنے کے بعد جب کسی کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، درد دل عطا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ پھر ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کس چیز سے، کہیں یہ دولت چھن نہ جائے. تو اس کی مثال یہ سمجھ لیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہرن جو ہوتا ہے اس کے پیٹ میں، اس کے نافے میں ایک مشک پیدا ہوتا ہے. جو مشک ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں ہرن کے پیٹ سے حاصل کیا جاتا ہے، اصلی مشک، اور پھر اس سے اطریات بنتے ہیں. یہ تو ایسے ہی بس مشک ملتا ہے، اصل جو مشک ہوتا ہے وہ تو 10-10 لاکھ کا، تھوڑا سا اتنا سا ملتا ہے، 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ کا، کیونکہ یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے مشک، اور یہ ہرن کے پیٹ میں سے حاصل کیا جاتا ہے. تو جب بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد جب ہرن کے پیٹ میں وہ مشک اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سکون سے، چین سے سوتا نہیں ہے وہ ہرن. وجہ کیا ہے؟ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی نایاب ہرن بنا دیا، اور میرے پیٹ میں وہ مشک آ چکا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کو وجود میں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کھڑے کھڑے سوتا ہے ہلکا سا سہارا لے کے، بے خبر ہو کے مست ہو کے اس لیے نہیں سوچتا سوتا کہ اگر میں سو گیا ایسا نہ کوئی شکاری آئے اور مجھے پکڑے اور پھر مجھے ذبح کرے کاٹے اور میرا مشک لے کے چلا جائے گا، جان سے بھی جاؤں گا اور مشک بھی جائے گی۔ تو مشک کو بچانے کی وجہ سے وہ چین سے سوتا نہیں، ڈرا رہتا ہے کوئی شکاری آ کے، کوئی لٹیرا آ کے مجھے مار کے میرا مشک نہ چھین لے۔ تو اسی طرح جب کسی کے قلب میں تعلق ماللہ ولایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشبو کا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس اللہ کے ولی کو، تو پھر وہ بھی چوکنا رہتا ہے، وہ بھی پھر خوشبودار ہو جاتا ہے، پھر چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، کوئی رہزن نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، تعلق ماللہ کا قاتل ختم کرنے والا وہ رہزن کون ہوتا ہے، حسینائیں، حسینائیں عالم، عورتیں، لڑکیاں، غیر شرعی تقریبات، مووی، تصویر، ناچ گانے، سارے گناہ، حرام چیزیں، یہ ساری چیزیں شکاری ہیں، ان چیزوں کی شکار کر کے ختم کر دیں گی، سارا اندر کا باطنی مال تباہ کر دیں گی اگر آدمی اس طرح متوجہ ہوا۔ تو جب مشک پیدا ہو گیا تو ہرن تک بچا رہا ہے جانور ہو کے کہ قیمتی چیز آگے بچاؤں۔ تو بھائی اسی طرح جب اللہ کے ولیوں کو یا عام انسان کو جب ولایت عطا ہوتی ہے، جب وہ قیمتی چیز مل جاتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں عام اب ہرن نہیں رہا، بغیر مشک والا میں وہ ہرن ہوں جس کے اندر مشک آ چکی ہے۔ تو پھر اللہ کے ولی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں عام بندہ نہیں رہا، اللہ پاک نے مجھے بہت سی چیزوں سے نواز دیا، میرے اندر اپنے تعلق ماللہ کا مشک عطا فرما دیا جس کی خوشبو میں اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہا ہوں اور جو اس کے باطنی معاملات ہوتے ہیں۔ تو پھر جس طرح وہ ہرن بچاتا ہے اس مشک کو اور سوتا نہیں صحیح طرح، اسی طرح اللہ والے بھی پھر اور زیادہ ہوشیار رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ولا تقربوا پہ عمل کرتے ہیں، اسباب گناہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، اسباب گناہ کو اپنے سے دور رکھتے ہیں اور اسباب گناہ کو کے قریب خود بھی نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا، بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ والے شاید اسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو اٹھا دیں سو رہے ہیں بھائیوں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ٹی وی سمجھتے ہیں اللہ والے اسے کہتے ہیں، شاید ٹی وی سامنے رکھ لیا یا عورتیں لڑکیوں کو سامنے بٹھا لیا اور اس کے بعد تقوی سے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی نفس کو مارو، نفس کو کچلو۔ تو یہ جہالت ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان نہیں ہوتی، نہ قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو ایک ول پاور بھی تو دی ہے، قوت ارادی بھی تو دیے، اپنے اوپر بھی تو کنٹرول ہونا چاہیے، دل صاف رکھیں، آپ ملیں آپ عورتوں سے، لڑکیوں سے، کیوں آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ تو بھائی نہیں ہے بھروسہ، نہیں ہے بھروسہ، کیونکہ اللہ اور رسول نے جو ہمیں احکامات سکھائے اس میں یہی سکھایا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں بہت کمزور بنایا، بہت ضعیف بنایا۔ کتنے بزرگوں کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے یہ ہم نے واقعہ سنا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ ارشاد فرمایا کئی بزرگوں کو کہ تنہائی میں اگر حضرت جنید بغدادی جیسی کوئی شخصیت ہو اور تنہائی میں ان کے ساتھ کوئی رابعہ بصری جیسی کوئی شخصیت ہو تو ان کے دوران بھی، ان کے درمیان بھی لازمی تیسرا شیطان آئے گا۔ اگر ولی اللہ ہوں بھی دونوں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، آدمی بھی اور عورت بھی، غوث کے مقام پر ہو دونوں، لیکن اب تنہا ہوں گے شیطان آئے گا، شیطان آئے گا۔ تو صرف ایک ہی طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا، ولا تقربوا الزنا، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے زنا مت کرو، فرمایا اسباب گناہ سے، اسباب زنا سے بھی دور رہو، اور زنا کے اسباب جن سے زنا ہونے کا ڈر ہو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ ان کے قریب جانے کے کون سے ذرائع ہیں؟ بد نظری کرنا، لڑکیوں عورتوں سے اختلاط رکھنا، نا محارموں سے ان سے بلا وجہ کو بات چیت کرنا، ان کو گھورتے رہنا، اسی طرح موبائل پہ ہر طرح کی لڑکیاں عورتیں دیکھتے رہنا، ماڈلز دیکھتے رہنا۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوگی، یہ سارے اسباب زنا کے اسباب ہیں، کیونکہ ولا تقربوا پر تو عمل کیا نہیں۔ اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ولا تقربوا پر عمل نہیں کرے گا وہ تفعلو ہو جائے گا، یعنی اس سے وہ کام ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اللہ کا ولی بھی، اول تو اللہ کے ولیوں کی شان نہیں ہوتی، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں مقرب ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی ولا تقربوا پر عمل نہیں کریں گے، اسباب گناہ کو اپنے سے دور نہیں رکھیں گے، تو چند دنوں کے بعد ان کا بھی پھسلنے کا ڈر ہے، وہ بھی پھسلیں گے۔ تو اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے سے گناہ کی اسباب کو دور رکھے اور خود بھی ان سے دور رہے، تو بچا رہے گا، پرچہ آسان ہے تقوی کا۔ تو یہ کہیں شریعت میں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے اپنے نفس کو، اپنے دل کو غلط چیزوں میں مشغول کر دیا، اس کے بعد استغفار پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد لاہور پڑھ رہے ہیں اور پھر رو رہے ہیں کہ اللہ پاک میں کیسے بچوں، جانیں نہیں چھوٹ رہی۔ اس کی تشریح حضرت نے یوں فرمائی تھی، بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں اترو اور گیلے نہ ہو، پانی میں اترو گیلے تو ہو گے. آگے کیا فرماتے تھے کہ اگر کوئی لڑکی تم نے پیے رکھ لی تو بن پیے رہ نہیں پاؤ گے، لڑکی پی اے پرسنل اسسٹنٹ پیے رکھ لی تو بن پیے رہ نہیں پاؤ گے، کہاں تک بچو گے؟ وہ بیچاری ہر تھوڑی دیر میں آتی رہے گی، یس سر جی سر پانی لاؤں یہ لاؤں وہ لاؤں، پھر ایک وقت آئے گا کہو گے سر میں درد ہو رہا ہے ذرا سر دبا دو میرا، وہ بیچاری بھی دبا دے گی کہ بھائی تنخواہ دے رہے ہیں اور بڑے ہمدرد بھی ہیں اور کبھی میں کچھ پیسے وغیرہ مانگتی ہوں وہ بھی دیتی ہیں، احسان تلی بھی دبی بھی ہوگی. پھر آہستہ آہستہ یہاں سے شیطان پھر اپنی کارروائی دکھاتا ہے، پھر انسان شیطانی چکروں سے کے چکروں میں آتا ہے، پھر شیطان اس کا ٹیوٹر اس کا شیخ بن جاتا ہے، پھر شیطان بولے گا اس کو یہ بول اس کو یہ بول، اس طرح سے وہ دوریاں ختم کرے گا کیونکہ ولا تقربوا پر اس بندے نے عمل نہیں کیا. تو اس لیے پھر اس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. ارے بھائی تم نے یہ ایک چیز قریب رکھی ہوئی ہے تو کہاں تک تم وہ کرو گے؟ حضرت ایک اور مثال دیا کرتے تھے، میگنیٹ کے قریب اٹھنی تم رکھ دو تو تڑپتی رہے گی، اٹھنی گھومتی رہے گی وہ اس کی کشش سے. فرمایا ارے میاں اٹھنی کو دور کرو میگنیٹ کی کشش سے، نکال باہر کرو اس کو، پھر دیکھتے ہیں کیسے تڑپتی ہے. تو یہ قرآن حدیث سے باتیں سمجھا جا رہی ہیں. مثال کے طور پر اٹھنی کو اٹھا کے دور کرو، اس کی رینج، ہر چیز کا احاطہ ہوتا ہے، ایک رینج ہوتی ہے، میگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہے اس کی ایک رینج ہوتی ہے، اس کی حدود سے باہر نکلو. حضرت فرماتے جب لڑکی کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو وہ مقناطیسی کشش رکھی ہے اللہ پاک نے عورت کے اندر، تو تم بیٹھو گے تو اس کی گرمی تمہیں لگتی رہے گی، دل میں گندے خیالات آنے لگیں گے. اگر مرد ہو تو، مردوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو ایک سے ایک حسین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. تو کئی لوگ آئے جو یونیورسٹیز کے ٹیچر تھے، اور تو جب حضرت کا بیان سنا تو انہوں نے خط میں لکھا یہ ہماری تو پوری زندگی گزر گئی اور ہمیں تو کوئی وسوسہ تک نہیں آتا. تو پھر حضرت نے اس کا پھر جواب یہ دیا، حضرت فرمایا کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں تم ان کی نفی کرتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے یہ بات؟ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں مرد عورتیں جب ساتھ بیٹھیں گے تنہا ہوں گے شیطان آئے گا لازمی، بھری پڑی ہیں اس طرح کی احادیث مبارکہ. یہاں تک آپ اسلام فرما رہے ہیں کہ ایک بستر میں، ایک محرم اور نامحرم ایک بستر میں بھی نہ لیٹیں، ایک چادر میں نہ لیٹیں. جب بہن بھائی بھی اگر ہوں 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کے بستر الگ کر دو. کون فرما رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی فکر تھی اصلاح کی تو فرماتے تھے یہی وجہ ہے کسی بھی ولی اللہ، جتنے بھی اولی اللہ بنے سارے کے سارے مرد بنے، کوئی ثابت نہیں ہے کوئی ہجڑا کوئی مخنص کوئی اللہ کا ولی بنو. ہاں کسی کی دعا سے کوئی بناؤ کو آؤٹ آف ٹرن معاملات بات سنے تو وہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے عجیب مثالوں کے بادشاہ تھے، فرماتے تھے دیکھو یہ جو شہوت ہے نا، شہوت یہ ولی اللہ بننے کا مٹیریل ہے. شہوت اور مادہ منویہ جو مردوں میں ہوتا ہے جسے شہوت کے بخارات اٹھتے ہیں، جب یہ شہوت اٹھی اور پھر اس کے بعد دل میں نفس میں گندے تقاضے پیدا ہوئے کہ مجھے یہ چیز دیکھنی ہے مجھے یہ چیز کرنی ہے، اور پھر اللہ کے حکم کی تلوار ان کے اوپر آ کے پڑی، نہیں اللہ کا حکم میں نے نہیں کرنا ہے، بس وہ بچے بچے، شہوت تھی نہیں کیا کام، دل پہ جھٹکا لگا، دل کے پرخ چوڑے، اس سے ولایت کا نور پیدا ہوتا ہے اور ولایت کی بجلی عطا ہوتی ہے. یہ ہے ولی اللہ بننے کا فارمولا. تو فرمایا اب کسی کو بیچارے کو شہوت ہی نہیں اٹھ رہی، کوئی مخنص ہے یا کوئی ہجڑا ہے، تو شہوت کیا اٹھی، نفس کو مارا کیا، تو مجاہدہ کیا، تو تکلیف کیا، جب یہ ہوئی نہیں تو ولایت کہاں کی؟ تو ولی اللہ بننے کے لیے گندے تقاضوں کا ہونا، شہوت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس پہ جب آدمی کچلے اس نفس کو تو اس سے دل پہ جھٹکا لگے گا، جو مجاہدہ کہلائے گا، اس مجاہدے سے ولایت کی بجلی روشن ہوگی. یہ ہے ٹیکنالوجی ولی اللہ بننے کی. اس لیے جتنے بھی ولی اللہ بنے وہ سارے کے سارے مرد بنے. اللہ تو یہ نفس قطعی سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. نفس قطعی کسے کہتے ہیں؟ جو چیز قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ وہ چیزیں جس کو آج لوگ مخالفت کرتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگ بہت زیادہ پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو بھائی پھر ڈاکٹر کو دکھاؤ، حکیم صاحب، بڑے بڑے حکیم صاحب بیٹھتے ہیں ایمپریس مارکیٹ میں، یہ تو فکر کی بات ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی اللہ کا ولی بھی اگر ہو اور وہ بھی اگر لڑکیوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کا اونچا ولی اللہ کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. اگر ان کو فوراً نہیں، عام لوگوں کو تو چند دنوں میں شہوت اگر ہوگی اور شیطان بہکائے گا ان کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن گریں گے وہ بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. ہاں تو اس لیے اگر بچانا ہے تقوی کے مال تو مشک کو بچانا ہے، اللہ کی ولایت کی مشک کو جو کسی کو عطا ہو گئی تو اس کی پھر سیفٹی اس طرح سے ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں. یہ حضرت والا اس شعر میں یہی فرما رہے ہیں کہ ایسی شکلوں کو نہ میں دیکھوں کبھی آپ سے جو دور کر دے خوب رو. اب بچا رہے ہیں اب ولایت کو. اللہ پاک ایسی عورتوں سے اللہ مجھے بچا کے رکھ, حسینوں سے مجھے بچا کے رکھ, ایسی لڑکیوں سے عورتوں سے کہ میں خوبرو دوشیزہ کے چکر میں پڑ کے کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں, اللہ مجھے بچا لے. اس میں التجا ہے, درخواست ہے, ذرا للہیت ہے. اس اشعار کو سمجھے تو صحیح, کیا محبت ہے کہ اللہ پاک میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا, میں دنیا کی حرام چیزوں سے بس دور ہو جاؤں, بس یہی میرے نہیں کافی ہے, لیکن اللہ پاک مجھے اپنی ذات سے دور نہ کیجیے گا, نہ میری اس طرح سے آزمائش کیجیے گا کوئی حسین آئے اور وہ میرا تعلق مالا اور جو تعلق آپ سے مجھے قائم ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے.
غم اگر ہے راہ میں سامنے جلوے ہیں ان کے خوب کو, سامنے جلوے ہیں ان کے.
اس شعر میں فرمانا ہے حسرتوں کے غم ہے اگر راہ میں, کہ بھائی اب آدمی کہ جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو ہے نا, تو اس میں حسرتوں کے غم ہے اگر راہ میں, اللہ کی راہ میں جب آدمی چلتا ہے اور یہ سارے معاملات کرے گا اللہ کو پانے کے لیے تو بہت غم ملے گا, حسرتوں کے اس کو غم ملیں گے, تکلیف ہوگی دل میں. لیکن تسلی دے رہے ہیں دوسرے شعر میں کہ سامنے ان کے جلوے بھی ہیں کو بکو, کہ چاروں طرف پھر ان کے جلوے بھی تو ملیں گے. پھر یہ تم کیوں ایسا سمجھ رہے ہو کہ خالی تمہیں سوکھا سوکھا اللہ پاک تڑپائیں گے, سوکھا سوکھا چلائیں گے اور تم اذیت میں رہو گے, تمہارا دل تڑپتا رہے گا کہ بھائی ادھر مت جاؤ, ادھر مت جاؤ, ادھر مت دیکھو, ادھر مت دیکھو, کیا پریشانی ہے. تو فرمایا پریشانی وغیرہ کچھ نہیں ہے, بلکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے قرب کے ایسے جلوے پھر نظر آئیں گے کہ کو بکو, یعنی ہر طرف چاروں طرف تمہیں اپنے قلب میں اللہ کے خاص تعلق کو پاؤ گے, کہ ان کے جلوے بھی تمہیں بے شمار ملیں گے. اس کے اوپر ہمیں ایک ملفوظ یاد آیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی بصارت اللہ پہ قربان کرتا ہے, بھائی یہ صرف حضرت کا خانقاہ کا موضوع نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے مربوط یہ ہے نظروں کی حفاظت کا. حضرت سیدنا حضرت غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں, جو شخص اپنی بصارت کو یعنی اپنی نظروں کو اللہ کے اوپر فدا کرتا ہے, نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نظروں کو اللہ پہ قربان کر دیتا ہے, حرام کی طرف نہیں دیکھتا, تو اللہ پاک اس کے قلب کو بینائی عطا فرماتے ہیں جس سے قلب دیکھتا ہے, آنکھیں بند لیکن قلب دیکھ رہا ہے.
سبحان اللہ.
تو کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اگر اللہ پاک اگر آنکھوں کی بصارت لیتے ہیں تو قلب کی بصارت عطا فرماتے ہیں, سامنے ان کے جلوے ہیں کو بکو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ رب العالمین نے شب معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا اپنے پاس, قرآن پاک میں اللہ پاک نے کچھ اس کا یوں ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے بلایا سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں دیکھا سچ دیکھا. تو پتہ چلا روحانیت میں عالم برزخ میں آنکھ نہیں دیکھتی, دل دیکھتا ہے, دل دیکھتے ہیں, دل جس کو کہا جاتا ہے کہ روشن ضمیر, تصوف میں کس ایک اصطلاح کہلاتی ہے روشن ضمیر, کہ اللہ والے روشن ضمیر ہوتے ہیں. روشن ضمیر سے مراد یہ ہوتی ہے قلب ان کا روشن مجلہ اور مصفہ جب ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کا عکس وہ اپنے قلب کے اندر دیکھتے ہیں, پوری کائنات کا عکس اپنے اندر وہ دیکھتے ہیں. اللہ, جیسے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا, میں اپنے کزن کو لے کر گیا, وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے محمود بھائی میرے, تو میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لے کر گیا, تو حضرت بہت محبت فرماتے تھے, تو جو کوئی نیا بندہ آتا تھا تاکہ دین سے اچھی طرح جڑے ہو اور بہت محبت فرماتے تھے, لیکن جب میں لے کر گیا تو ابھی دو منٹ بات کرتے کرتے ہوئے اچانک میں نے دیکھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا چہرہ بدل گیا اور جلال آ گیا چہرے پہ, اور مجھ سے ڈانٹ کے کہنے لگے فوراً جاؤ اپنے اس کزن کو لے کو, بس جاؤ. اب میں شرمندہ, میں نے کہا میں تو بہت تعریف کر کے لایا تھا حضرت کے پاس اور حضرت یہ تو بھگا رہے ہیں, میری کچھ سمجھ میں بات نہیں, تو میں نے کہا حضرت یہ بڑی محبت سے آیا تھا. ارے میاں میں کہہ رہا ہوں جاؤ فوراً جاؤ لے کے, اسی وقت تم کہہ رہے ہو میں بڑی اس سے لے کر آیا تھا. میں نے کہا جی حضرت غلطی, باہر میں ان کو لے کے آ گیا. اب دل میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں, میں بھی چپ اور وہ میرے کزن جو تھے وہ بھی چپ. تو جب ہم نیچے اترے تو جب ان کی جو کزن کی گاڑی تھی دیکھا اس میں پوری آگ لگی ہوئی ہے بونٹ میں پورے انجن میں. ارے میں نے کہا یہ کیا کہا, پھر جلدی سے پھر وہ سامنے ایک صاحب گزرے تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے پائپ کھینچا बड़ा सा एक पाइप लेकर और पानी लेकर आओ, फिर जब तक वो बुझाया तो अंजन पूरा जल के आधे से आधा अंजन जल चुका था। बंदा मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। अब मीर साहब रहमतुल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया कि गाड़ी में इंजन में आग लग गई है चले जाओ, क्योंकि गैब गैब नहीं खोलते, बाग दफा कच फिलहाल अल्लाह वालों को होता है, तो इशारे में बात करते। मतलब ये था जाओ फौरन, मतलब आग लग गई है गाड़ी में जाओ। और फिर ये भी कहा चलते वक्त बाद में आना, बाद में बाद में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो गाड़ी पूरी जलने से बच गई, वरना अगर चंद मिनट देर हो जाती तो पूरी गाड़ी कोयला हो जाती। तो ये कहलाता है रोशन ज़मीर होना। जब ताल्लुक माल्ला दर्द दिल हासिल हो जाता है तो फिर अल्लाह पाक ऐसे जलवे नज़र आते हैं, ऐसी बाग दफा कश फिलहाम और ऐसे छुपी हुई लज्जतें अल्लाह पाक अता फरमाते हैं जिसको आदमी ज़बान से बता नहीं सकता। और फिर किस बात की हसरत, फिर किस बात का गम, गुना छोड़ने का। अरे देखो तो सही ज़ालिमों कि तुमने छोड़ा क्या और तुम्हें मिला क्या। हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, इसकी मिसाल देके, चंद गंदे कंकर पत्थर अपनी गंदगी गुनाहों के तुमने छोड़े और हीरे जवाहरात अब तुम्हें मिल गए। अब आदमी कौन बेवकूफ होगा जो रोएगा, गंदे जो जिसपे टट्टी लगी हुई थी, खिलाफत लगी हुई थी, वो मैंने गंदे पत्थर मेरे मुझसे छीन लिए। अरे जालिम तू गंदे पेशाब पखाना जिनमें लगा हुआ था उन पत्थरों को रो रहा है कि ये मुझसे छीन लिए, तो पता चला तेरी तो बड़ी गंदी फितरत है। क्या बोले, गू का कीड़ा गू में खुश रहता है, फिर इसका ये मतलब हुआ। अरे जालिम ये देखो तुमसे अगर ये छीने तो तुम्हें मिला क्या, हीरे जवाहरात से बढ़ के तुम्हें चीजें मिल गई, उसका मुकाबला क्या कोई कर सकता है। तो महरूम अल्लाह पाक नहीं रखते बंदे को, बहुत कुछ मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो जन्नत है। जीते जी खालिक जन्नत, खालिक हूर, खालिक लज्जत, खालिक उसने कायनात बंदे को मिल जाता है। अब उसकी लज्जतों का कौन मुकाबला करेगा। आदमी कह रहा है गमे हसरत गमे हसरत, अरे क्या मर्द बनो भाई, रिजालुल्लाह बनो। अल्लाह पाक ने रिजालुल्लाह कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मेरे रस्ते के मर्द। तो हजरत फरमाते थे जो तकवे से रहता है, हराम आरज़ुओं का खून करता रहता है, वो रिजालुल्लाह है, अल्लाह के रस्ते का मर्द है। और जो अपनी हराम ख्वाहिशात पर अमल करता रहता है, जो नफ्स को कुचलता नहीं है, जो बदनजरी करता रहता है, नफ्स का गुलाम बन के रहता है, वो मुखन्नस है, अल्लाह के रस्ते का, अल्लाह के रस्ते का हिजड़ा है। अल्लाह पाक अपने रस्ते पे जो मुत्तकी लोगों उनको रिजालुल्लाह का खिताब दे रहे हैं, जो अल्लाह के रस्ते पे हिजड़ा बना रहेगा तो उसको फिर क्या कहा जाएगा। तो आज हम देखें भाई, हम रिजालुल्लाह या मुखन्नस हैं अल्लाह के रस्ते के, अल्लाह के रस्ते के। तो रिजालुल्लाह किसे कहते हैं, जो अल्लाह के रस्ते के जो मर्द होते हैं, जो अपनी नफ्स को पटकते रहते हैं, लेकिन दिल को तोड़ते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के कानून को टूटने नहीं देते।
शुक्र करते हैं हमें हसरत पे हम, शुक्र करते हैं हमें हसरत पे हम, देख कर या रब तेरे जामो सुबो।
सुभान अल्लाह, नेमुल बदल को देख के तौबा करे है मीर। हजरत वाला का जुमला था कि नेमुल बदल को देख के तौबा करे है मीर, कि जब अल्टरनेट मिलता है किसी चीज़ का तो फिर उसको कदर आती है कि यार छोड़ा क्या मिला क्या, जो मिसाल दी। तो इसमें हजरत वाला फरमा रहे हैं शुक्र करते हैं गम हसरत पे हम, कि अब जो हमने जो गम हसरत उठाया, दिल को तोड़ा, ये कब शुक्र की तौफीक हो रही है, देख के जहाँ उनके जाम और सुबू। जाम कहते हैं शराब को, अल्लाह की मोहब्बत की शराब की बोतलों को, जाम पैमानों को। और सुबू कहते हैं मटकों को, बड़े बड़े मटकों को। खाली अल्लाह की मोहब्बत की बोतलें शराब की हमें नहीं मिल रही, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की शराब के बड़े बड़े मटके हम हासिल हो रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत के। ये छोटी मोटी हमको चीज़ हासिल नहीं हो रही। अब सुबूह कहते हैं मटकों को, तो देख के उनके जामो सुबू के वो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता हो रही हैं कि हम हैरान हो गए। अब शुक्र अदा कर रहे हैं अपनी गम हसरत पर के बताओ, ज़रा सा हमने मेहनत करी, ज़रा सा हमने कुछ दिल को कुचला था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था अल्लाह पाक कि इतनी मामूली सी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन तूने हमें क्या क्या दे दिया, क्या क्या तूने हमें नवाज दिया। तो दुनिया तो मिलती मिलती है भाई, दुनिया तो काफरों को दे रहे हैं, तो हमें नहीं देंगे क्या। असल जो ये बात जो हो रही है भाई, यहाँ पर PhD की बात की जाती है, यहाँ 8वीं और 9वीं क्लास का सबक नहीं पढ़ाया जाता, तो यहाँ PhD कराया जाता है। तो ये PhD की बातें हैं, तो जब ये तो ये जो पैसा और ये कारोबार और नौकरी है, तो 8वीं 9वीं की बातें, तो वो तो अल्लाह पाक वैसे ही नवाज देंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, बस इनमें सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे कोई 5,000 का नोट हो, एक इकलौता, लेकिन नज़र एक 5,000 का नोट आ रहा है, लेकिन उसमें सारे नोट पोशीदा हैं, 1,000 का, 500 का और دس کا اور بیس کا سارے نوٹ پوشیدہ ہیں لیکن نظر آ رہا ہے ایک پانچ ہزار کا. تو تقوی میں اللہ کے ساتھ تعلق میں درد دل میں اللہ پر فدا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے تو جو اپنی نظر کو اونچی رکھتا ہے, اپر کلاس کا لگتا ہے, ہائی لیول کا رکھتا ہے, تو اللہ پاک دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. شکر کرتے ہیں ہم غم حسرت دیکھ کر یا رب ان کے جام اور صبح کے, اللہ کے جب جام اور صبح اللہ کی محبت کے جب ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور مکاشفات اور دوسری کشف الہام اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ باطنی دولتیں جب عطا فرماتے ہیں جو باطنی لذات کراتے ہیں, تو پھر آنکھوں سے پھر آنسو ٹپکتے ہیں کہ آہ کہاں زندگی, اتنے عرصے میں نے ہگنے موتنے مرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے میں نے زندگی خراب کر دی, کہاں میں حرام چیزوں کے پیچھے لگا رہا, اب بھی تو مزہ مجھے یہ اب آنا شروع ہے صحیح مزہ جس کا ساری زندگی میں منتظر رہا. لیکن وہی بات ہماری مثال اس بچے کی طرح سے ہوتی ہے, کوئی نابالغ چھوٹا کوئی بچہ ہو آپ اس کو کوہی نور ہیرا دکھائیں جو دنیا کا امیر ترین مہنگا ترین ہیرا ہے, یہ ہندوستان کے ہمارے مسلمانوں کے شاہی خزانے کی ایک ملکیت تھا کبھی, لیکن جب انگریز آئے تو لے گئے, تو آج یہ وہاں لندن میں ہوتا ہے, یہ کوہ نور ہیرا تھے یہ ہمارا. لیکن وہی بات, تو بہرحال کسی بچے کو ہیرا دکھائیں گے تو اس سے کہیں گے بیٹا آپ یہ لوگے یا پانچ روپے والی چاکلیٹ, بچہ ہے تو کیا کہے گا جی چاکلیٹ آپ دے دیں مجھے, کیونکہ وہ اپنی سمجھ کے حساب سے اس کی اپروچ اتنی ہے, مینٹل اپروچ اتنی اس کی اتنی ہے, وہ اتنی بات کرے گا, اس کو یہ نہیں پتا ظالم اگر یہ ہیرا لے لے گا تو پوری فیکٹریاں لگا لے گا چاکلیٹس کی, لیکن اس کی سمجھ ہی اتنی ہے. تو آج ہم مسلمانوں کو بھی علمی ہیں کہ ہم لوگ روٹی پانی کے چکر سے دنیا کے چکروں سے نکلے ہی نہیں, اللہ کو اگر پانی کی نہیں ہم نکلتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ رسول کے وعدے ہیں کہ دنیا ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. ذلیل کا لفظ ہے دنیا قدموں میں ڈال دیں گے یہ نہیں, ذلیل کر کے کہا ہے ذلیل کر کے, اس کی تشریحات میں محدثین فرماتے ہیں ذلیل کر کے قدموں میں ڈالنے کا مقصد جو اس کی تشریح یہ بنتی ہے کہ اللہ پاک دنیا کے پیچھے زیادہ خوار نہیں ہونے دیتے, دنیا کے پیچھے زیادہ مشقت نہیں اٹھانے دیتے, دنیا کے پیچھے ذلیل نہیں ہونا پڑتا, دنیا کے پیچھے اپنے افسروں کی باتیں نہیں سننی پڑتی, اور کاروبار کے پیچھے جو ہے ڈپریشن ٹینشن میں آدمی نہیں آتا, اللہ پاک عافیت چین سکون کے ساتھ ایک عزت والی اس کو بھرپور عشق عطا فرماتے ہیں, یہ ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دینا.
سبحان اللہ.
حضرت مولانا قاسم نونوتی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا, ایک کوئی نیا شخص آیا اور اس نے حضرت کو کوئی سونے کی اشرفیاں تھیں تھیلی میں ہدیہ دینے کی کوشش کری تو حضرت نے منع فرما دیا, بھائی میں آپ کو جانتا نہیں, کوئی تعلق ہوتا ہے کوئی, میں تو آپ کو نہیں جانتا ہدیہ وغیرہ کے, اس طرح سے بہرحال انہیں منع کر دیا, وہ بہت ضد کری پھر بھی نہیں لیا, بہت ضد کری نہیں مانا, بہرحال اٹھ کے چلا گیا, اور اس نے بھی ضد پہ ٹھانی ہوئی تھی ان کو دینی تو ہیں اشرفیاں ہدیہ دینا ہے, تو اس نے کہا اس کو پتا تھا یہ اٹھیں گے, اس نے چپلیں ان کی باہر رکھی ہوئی تھی, تو اس نے کیا کیا کہ چپلیں کے اندر بیچ میں اس کو پڑیا سی بنا کے اور وہ اندر بیچ میں رکھ دی اور سائڈ میں وہ چھپ کے دیکھنے لگا کہ اب دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں اور چلا گیا اس میں رکھ کے. یہ بھی فکر تھے یار سروں کو دوسرا شرف میں اٹھا لے, چاہ یہ رہتا کہ یہ خود اٹھائیں حضرت, تو بہرحال وہ حضرت تھوڑی دیر میں اٹھے اور پھر اس کو جب پیر ڈالا تو دیکھا یہ پیر اندر کیوں جا رہا, دیکھا تو دیکھا بھائی اشرفیاں, پھر ہنسنے لگے کہنے لگے ہم نے حدیث شریف سنی تھی عملی نمونہ اس کا آج دیکھا ہے کہ دنیا ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے, وہ ٹھوکر مار رہے ہیں منع کر رہے ہیں, وہ چپل کے اندر دنیا رکھ کے چلا گیا شرفیاں, بتائیے. فرمایا حدیث شریف سنی تھی لیکن عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے آج دیکھا, اور پھر ہنستے ہوئے پھر انہوں نے ہدیہ رکھ لیا کہ ہم کیا کریں جب اللہ ہی زبردستی دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ چیز ہوتی ہے.
دیکھ کر یا رب تیرے جام و سو دیدائے اختر ہے وہ حسرت زدا, دیدائے اختر ہے وہ حسرت زدا, دیدائے دل دیکھتی ہے نور ہو
دیدائے اختر ہے گو حسرت زدہ, اپنے آپ کو حسرت فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں تو حسرت زدہ ہیں, میں نے دل کو بہت توڑا, میرا انسان کا دل تو چاہتا ہے نا چاہے وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی بھی حسرت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فالہمہا فجورہا و تقواہا, ہم نے انسان کے اندر انسان میں سب آ گئے سوائے انبیاء کرام کے نا, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو, تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اندر فجور کا گندگی کا شہوت کا گناہوں کے تقاضوں کا بھی مادہ رکھا ہے, اور وہ تقواہ اور تخفیے کا بھی مادہ رکھا ہو, بلٹ ان کر کے بھیجا دونوں چیزیں رکھ کے. اب بندے کو اختیار دے دیا, چاہو تو فجور کا مادے کو اوپر لے کر آ جاؤ یا اس کو دبا کے تخوے کو اوپر لے کر آ جاؤ. جو لوگ کہتے ہیں ہم سے تقوی اختیار نہیں کیا جا رہا, یہ غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے رکھا ہے تقوی, ورنہ اللہ پاک کیوں اعلان فرماتے؟ تو جب اللہ کے ولی جب تقوی سے رہتے ہیں تو حضرت یہ فرما رہے ہیں گو دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, کہ اختر کی آنکھیں حسرت زدہ ہیں کہ اس نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا, حرام چیزوں کو نہیں دیکھا, اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا. لیکن دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, مگر کیا فرما رہے ہیں آگے کہ دیدہ دل دیکھتی ہے انوارے ہو, کہ دیدہ دل یعنی آنکھ کی جو دل کی جو آنکھیں ہیں وہ اللہ کے نوارے کرتی ہیں اللہ کے جنبوں کا. اگر میری آنکھیں ترسی ہوئی, اگر میری آنکھیں حسرت زدہ ہے تو کیا ہوا, اللہ پاک نے میری قلب کو بینائی عطا فرما دی, اس سے میں انوارے ہو دیکھتا ہوں, اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہوں, باطنی کیفیت اور معاملات میں دیکھتا ہوں. وہی جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جو بات فرمائی تھی وہ اس شعر میں آ رہی ہے کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے تو اللہ پاک اس کو قلب کی بشارت عطا فرماتے ہیں جس سے وہ مشاہدات کرتا ہے, مشاہدات غیبی اللہ کے حکم سے اس کے اختیار سے جب اللہ رب العالمین چاہتے ہیں. بسلسلہ مرشد
زخم حسرت اور خون آرزو, زخم حسرت اور خون آرزو.
اس کلام کو بار بار سنیں, تنہائی میں بیٹھ کے ان کو سمجھیں اور تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا خاص قرب عطا ہوگا. پھر رو کے اللہ سے بھیک مانگے, اللہ پاک مجھے تقوی نصیب فرما, مجھے اپنا عاشق بنا. لاکھ آدمی بیان سن لے, لاکھ آدمی کو مزہ آئے کسی بیان میں, لیکن جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا اس پر, اللہ کی رحمت کی بارش نہیں ہوتی, جب تک بندہ مانگے گا نہیں تو مانگنا پڑتا ہے, رونا پڑتا ہے. جس طرح ہم دنیا کی نہیں روتے نا, دنیا کی نہیں فکر کرتے ہیں, تو اللہ کا قرب کیا ہم نے اتنا سستا سمجھ لیا دنیا کی نہیں تو ہم روئیں اور اللہ بغیر روئے مل جائے, بغیر کوشش کے بغیر ایفرٹس کے مل جائیں. ایک 25-50 لاکھ روپے کمانے کے لیے ہم پورا مہینہ محنت کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے تنخواہ میں ملتی ہے, تو اللہ کی ذات کی اتنی سستی ہے کہ بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے مل جائے گی. بہرحال حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ پانچ اعمال بیان کر دیا کرو, اس کا تعلق تقوی سے ہے, اور ان پانچوں اعمال کا تعلق جو ہے وہ فرائض اور واجبات سے. چھوٹا کتابچہ بھی ملتا ہے ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال, تو جو بھی یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی, مرد ہو یا عورت ہو, انشاءاللہ اللہ کی بڑی ولایت اس کو عطا ہوگی. قرآن پاک پہلا جو ہے وہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں, بغیر تجوید کے پڑھنا صحیح نہیں ہے, گناہ ہے. 1.5-2 مہینے کی محنت ہے, کسی بھی قاری صاحب سے نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کر دیں, مخارج کی ادائیگی, قلقلہ وغیرہ یہ ساری چیزیں سمجھیں تو اس سے تجوید بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا عمل ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, چاروں اماموں کا اجماع, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اور مونچھیں بالکل باریک رکھیں, بڑی مونچھ پر آپس میں ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا, منکر نکیر قبر میں غصے کی حالت میں آئیں گے. 3, اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا. اور تیسرا عمل ہے کہ ٹخنوں کو پائنچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں, پینٹ پاجامہ شلوار جو بھی جس نے پہنی ہو تو اس کو اوپر کر کے رکھا کریں ذرا سا, تاکہ ٹخنے واضح کھلے ہوئے نظر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے 2 صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں. بیٹھے لیٹے تو چھپ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں ٹخنے واضح کھلے ہونا ضروری ہے اور واجب ہے. نماز میں تو اور زیادہ اہتمام کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. تو اور خواتین کو جو ہے وہ ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. بہت سی خواتین ٹیلرز کے پاس جا کے کہتی ہیں ملا کر شلوار بنا دو, پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, تو بھائی یہ تو بہت ہی گناہ کبیرہ اور بہت ہی سخت لانتی کام ہے یہ تو, کہ پنڈلیاں دکھانا, نامحرموں کی نظریں پڑیں. تو خواتین کو پنڈلیاں اور چھپانے کا حکم ہے, تو اس کے خیال کریں. خواتین 2 کام کر لیں تو شوہر کی وفاداری کریں, تابے داری کریں, اطاعت کریں, اور 2 شرعی پردے کا اہتمام کریں. باقی 3 جو چیزیں آ رہی ہیں مشترک ہیں مردوں عورتوں میں, تو داڑھی اور ٹخنوں سے پینچوں کے جو معاملات ہیں وہ تو مردوں کے نہیں ہیں عورتوں کے نہیں ہیں. یہ دو عمل بتاتی ہے, شوہر کی اطاعت اور نمبر دو شرعی پردے کا اہتمام. باقی تین مشترک ہیں عمل جو اس میں بتائے جا رہے ہیں. اور چوتھا جو عمل ہے وہ ہے نظروں کی حفاظت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, مردوں کو الگ فرما رہے ہیں اور آگے آیت میں خواتین کو الگ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں, شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا تو تم لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے اور نظروں کی حفاظت کرو گے, نہیں تو تم لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا. یہ حدیث شریف الگ ہے. اور لعن الناظرہ و منظور علیہ, اللہ پاک لعنت فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے, اور اس پر بھی لعنت فرما جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے. تو جو بد نظری میں پیش کرنے میں وہ بیچاری بعض خواتین آ جاتی ہیں جو شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں اور ہر ایک کے نامحرم کے سامنے آ جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو اپنے ان سے کیا پردہ. تو اپنا صرف جسے پردہ نہیں کرنا وہ باپ بھائی شوہر بھانجا بھتیجا یہ کہلاتے ہیں. اس کی تفصیل کسی مفتی صاحب سے معلوم کرنے, باقی سب نامحرم اور ان سے پردہ کرنا واجب ہے فرض کے درجے میں. اور یہ آج کل دو نمبر جو پردہ چل رہا ہے نا, دو نمبر پردہ یا خود ساختہ پردہ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. کہ بہت سی خواتین نقاب لگا لیتی ہیں, باہر جاتی ہیں تو تھوڑا سا نقاب لگا لیا, اور جو گھر میں جو رشتہ دار آ رہے ہیں, نندوئی خالو بہنوئی ماموزاد خالازاد جتنے بھی رشتہ دار ہیں, ان سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ کیا بات ہوئی, باہر جا رہی ہیں تو نقاب لگا رہی ہیں, جو اصل جو خطرہ ہے جو رشتہ دار گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی نقاب پردہ نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے بھائی, یا تو بزرگوں نے فرمایا یا تو سنگ بن یا موم بن, یا تو پتھر ہو جاؤ یا موم ہو جاؤ. یہ تو منافقت کے ساتھ جینا, یہ تو خود ساختہ پردہ ہے. پھر لوگوں نے ایک اور اس طرح آج کل نکال دیے, کہیں رشتے ناطوں کی بات ہوتی ہے, کتنے خواتین کے فون آ رہے ہیں ان کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہوا تو لڑکے والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بیٹی سخت پردہ کرتی ہیں نرم والا. اب پوچھو بھائی یہ سخت پردہ نرم والا پردہ کیا ہوتا ہے, ایک ہی پردہ ہے شرعی پردہ بس, باقی تو یہ لوگوں کی ڈھکوسلے بازی ہیں, منافقانہ انداز ہے. یہ تو یہ نقاب کیا کہلاتا ہے بھائی, شرعی پردہ کریں اچھی بات ہے, یہ طریقہ ہے. یہ کیا کہ آدھے لوگوں کے ساتھ جو ہے چہرہ آدھے لوگوں کو نامحرموں کو دکھایا جا رہا ہے, اور دودھ والے سبزی والوں سے باہر جا رہے ہیں تو ان سے پردہ ہو رہا ہے. یہ غیر ہیں جو اپنے رشتے دار وغیرہ, ان کو میں چہرہ دکھاؤں گی کیوں, یہ اپنے وہ غیر ہیں اس لیے میں اپنا چہرہ ان سے چھپا لیا. بھائی اللہ کی نظر میں معلوم کریں اپنا کون ہے اور غیر کون ہے. اپنا جو ہے جن سے پردہ نہیں کرنا وہ باپ ہے, وہ شوہر ہے, وہ بیٹا ہے, وہ بھائی ہے, وہ بھانجا وہ بھتیجا, یہ رشتے ہوتے ہیں جو اللہ نے بتایا یہ تمہارے اپنے, ان سے تم پردہ مت کرو. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ان سب سے پردہ واجب ہے عورت کو کرنا. اور پانچواں جو عمل ہے, دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں, دل کو پاک صاف رکھیں, یہ اللہ کا گھر ہے. کیونکہ آدمی تقوی پر آ جائے اور یہ پانچوں چاروں اعمال کی توفیق اس کو اگر حاصل ہو جائے تو درد دل اور قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. نور یہ جو قلب ہے یہ مرکز ہے ساری چیزوں کا, سارے انوارات ساری اللہ کی قرب مستیاں جولانی درد دل سب دل میں ہی تو عطا ہوتا ہے, دل سے پورے جسم میں پھر سپلائی ہوتی ہے. تو دل کو پاک صاف رکھنا ہے, گندے خیالات اس میں نہ پکائیں. ماضی میں جو گناہ ہوگا, یا بعض لوگ صوفی صاحب مراقبے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں, بھائی مراقبے میں نہیں ہو تو ماضی کی اسٹوریاں پکا رہے ہیں جو گندے کام کیے تھے, لوگ سمجھ رہے ہیں مراقبے میں. جیسے حضرت والا کا ایک شعر بھی تھا نا, بگلے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا, کہ وہ پانی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دریا پہ سمندر میں, اور مراقبے میں ہوتا ہے بالکل اس کی لمبی سی ایک چونچ ہوتی ہے اور بالکل یوں خاموش بیٹھا ہوتا ہے دریا کے اوپر, اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ لمبی گردن پانی کے اندر دبوتا ہے اور ایک دم سے مچھلی کو پکڑ کے پھر دوبارہ اسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. تو اس پہ حضرت نے ایک شعر فرمایا, جعلی صوفیوں کے لیے جو دو نمبر ہوتے ہیں جن کا کال اور حال ایک نہیں ہوتا, جعلی پیر ہو گیا, وہ دیندار لوگ تو بغیر بڑے اللہ والے بنتے ہیں لیکن کسی کو نہیں چھوڑتے, نہ محرم لڑکیوں عورتوں کو, بہن بیٹی بہن بیٹی کہہ کے گلے سے بھی لگاتے رہتے ہیں, ماتھے کا بھی پیار کرتے رہتے ہیں, لانتی کام کرتے رہتے ہیں. تو ایسے دو نمبر لوگوں کے بارے میں حضرت نے شعر فرمایا, یوں تو تجھ کو بگلے کی طرح مراقب دیکھا, یوں تو تجھ کو بگلے کی طرح مراقب کو دیکھا, لیکن جب مچھلی کو دبوچا تو پھر تیرا راز کھلا. یوں تو تجھ کو مچھلی کی طرح مراقب دیکھا, لیکن جب مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. تو یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے, اللہ کے رستے کا رجال اللہ ہے یا مخنث ہجڑا ہے. باتیں بنانے میں کیا ہے, باتیں تو پتہ نہیں کون کون کیا کیا باتیں بنا رہا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی، ذکر کے دوام پر ہوگی.
سبحان اللہ،
باتیں بنانے میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کو بھی پتا ہے کون میرے رستے کا رجال اللہ ہے اور کون پاکھنڈی ہے. بہرحال دل کو پاک صاف رکھے اور پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک ایک کر کے پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا رب کریم یا رحم الرحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا تیری رضا اور تیری خوشی کے لیے، یا اللہ اس کو اپنی رضا کاملہ کا، ہماری نجات کا، مغفرت کا اور حصول تقوی کا، درد دل کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو شان رحمت سے بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ان سب باتوں کو یا اللہ میرے لیے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اپنا عاشق بنا لے. یا اللہ جھوٹ سے، مکر و فریب سے، منافقت سے، دوہرے پن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، کامل تقوی نصیب فرما دے، ہمارا قال اور حال ایک فرما دے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس تنگ دست ہیں ان سب کو حلال سے غنی فرما، تمام پریشان حل لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.